أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم، يخوطونه ما درت معايشهم، وإذا محسوا بالبلاء قل الديانون. صلوات على محمد وعلى محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. سید الشہداء علیہ السلام کا فرمان ہے: الناس و عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، والدین لائق علی السنتہم، اور دین صرف ان کی زبان پہ ایک ذائقہ ہے. یحوطونہ ما درت معائشہم، اس وقت تک دین کو اپنی زبانوں پہ گماتے رہتے ہیں جب تک دین کے ذریعے سے ان کی معاش، ان کی معیشت، ان کے فائدے ان کو ملتے رہیں. وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، اور جب امتحان کا وقت آتا ہے، آزمائے جاتے ہیں اور آزمائشوں میں ڈال کر انہیں خالص کیا جاتا ہے، اس وقت دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے سید الشہداء علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اور دیندار اور مذہبی افراد کی ایک بڑی الجھن و مشکل جو ہمیشہ رہی ہے. امام علیہ السلام نے اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر یہ فرمایا، اس وقت کی صورتحال کے پیش نظر. لیکن اس وقت سے لے کر آج تک اگر ہم دیکھیں تو حالات میں کوئی فرق نہیں آیا. جو کچھ سید الشہداء علیہ السلام نے اس وقت بیان فرمایا تھا، آج ایسے لگتا ہے کہ یہ آج کے حالات میں تازہ ترین تبصرہ موجودہ صورتحال پر کیا جا رہا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اصل میں دنیا کے بندے ہیں، خدا کے بندے نہیں ہیں. الناس و عبید الدنیا، لوگ بندگان دنیا ہیں، دنیا کی بندگی کر رہے ہیں. البتہ دین بھی ہے، لیکن دین فقط زبانوں پہ ایک ذائقہ ہے، بندگی نہیں ہے خدا کی. ذائقے کی حد تک زبانوں پہ دین رکھا ہوا ہے، اور باقی سارے معاملات ان کے دنیا کے ہیں. اور یہ ذائقہ ایسا ہے جو تلخ بھی ہوتا ہے، شیرین بھی ہوتا ہے. یہ ذائقہ دین کا جو زبان پہ ہے، بس وقت بہت ہی کڑوا ہو جاتا ہے، اور بعض وقت بہت میٹھا ہو جاتا ہے. اور جب ان کو میٹھا لگے ذائقہ، تو اس کو چکھتے رہتے ہیں، چوستے رہتے ہیں اس کو. اور جب کڑواہٹ آ جائے اس کے اندر، تو تھوک دیتے ہیں اس کو. یہ انسانوں کی عادت ہے کہ جب زبان پہ چڑھا ہوا ذائقہ یا کسی چیز کو کڑواہٹ محسوس کرتے ہیں، اس کو تھوک دیتے ہیں. یہی حالت دینداروں کی اور مذہبیوں کی ہے، زبان پہ دین کا ذائقہ چڑھا لیتے ہیں، زبانی باتیں دین کی کرتے ہیں، لیکن چونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو بہت میٹھا لگتا ہے یہ ذائقہ. کب؟ جب امتحان نہ ہو، مصائب نہ ہو، سختیاں نہ ہوں، ناگواریاں نہ ہوں، بلکہ دین کے ذریعے سے ان کو معیشت مل رہی ہو، دین کے ذریعے سے ان کو جاب مل رہی ہو، دین کے ذریعے سے ان کے فائدے ہو رہے ہوں، دین کے ذریعے سے سیر و تفریح ہو رہی ہو، دین کے ذریعے سے مقام و منزل مل رہا ہو، دین کے ذریعے سے ان کی دنیا بن رہی ہو، اس وقت ان کو دین بہت ہی میٹھا لگتا ہے اور اس کو کھاتے ہیں اور چکھتے ہیں اور زبان پہ اس کو گھماتے رہتے ہیں. یَحُوتُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَائِشُهُمْ، یہ ذائقہ زبان پہ رکھتے ہیں اور اس کو جب تک معاش و معیشت ان کی، دنیا ان کی دین کے ذریعے سے بنتی رہتی ہے، اس وقت دین کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے. لیکن جب یہ کڑوا ہو جاتا ہے یہ ذائقہ، اِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، اور جب الٹ ہوتا ہے، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ دینداری سخت ہو جاتی ہے، آزمائشوں میں انسان جا پڑتا ہے، پھر دیندار کم رہ جاتے ہیں اور باقی اپنی زبانوں سے یہ ذائقہ تھوک دیتے ہیں. اب یہ حالت آج بھی ہم دیکھیں تو ویسے ہی نظر آتی ہے. دینداروں کی مشکل جو سید الشہداء نے اس وقت بیان کی تھی، وہی آج بھی موجود ہے. اسی جملے سے پہلے، ایک ہی خطبے کے چند جملات ہیں، اسی سے پہلے سید الشہداء علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ، یہ کوفیوں کو دیکھ کے بیان فرمایا تھا، جب کوفی دستہ آیا تھا سید الشہداء کا راستہ روکنے کے لیے، پہلا گروہ حر ابن یزید رہائی کی سرپرستی میں، اور آ کر سید الشہداء کا راستہ روکا انہوں نے، ان کے دوران یا ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ خطبہ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا. اس سے پہلے جملے یہ ہیں کہ ان دنیا قد تغیرت و تنکرت و ادبر معروفہا، دنیا کے حالات بدل گئے ہیں، دنیا الٹی ہو گئی ہے اور بلائی و معروف و نیکی اس دنیا سے نکل گئی ہے، اس الٹی دنیا سے گر گئی ہے. وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ، اور الٹے برتن کی تہ میں تری کی حد تک دین رہ گیا ہے اور باقی ہر چیز الٹ گئی ہے، نکل گئی ہے اس امت کے اندر سے، ان لوگوں کے اندر سے، اس معاشرے سے. وَخَسِيسِ عَيْشٍ كَالْمَرْءِ الْوَبِيلِ، اور دنیا کی حالت اس وقت ایک روندی ہوئی، اجڑی ہوئی چراگاہ کی طرح ہے جسے پائمال کر دیا گیا. اور پھر فرمایا کہ الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه، کیا یہ تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے رکا نہیں جا رہا. ليرغب المؤمن في لقاء الله حقا حقا، ایسے موقع پر انسان کو لقاء خدا کے لیے، یہ شہادت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، اور اگر یہ کام کرے تو حق ماز ہے، درست کام یہی ہے. اب یہ جملے سید الشہداء علیہ السلام کے ان حالات کی نشاندہی کرتے ہیں جن حالات میں امام علیہ السلام نے قیام کیا اور وہاں تک مسئلہ جا پہنچا جو ہم دیکھتے ہیں کربلا کے اندر. اور بالکل آج یہی حالات ہیں. میں جب یہ جملے پڑھتا ہوں تو مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ یہ 1400 سال پہلے کی صورتحال، اور وہ بھی کسی دور دراز کسی سرزمین کے حالات بیان ہو رہے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ امام پاکستان کے اندر کھڑے ہو کر اور آج اور اسی ہفتے کے حالات پر تازہ ترین تبصرہ کر رہے ہیں اور موجودہ حالت کو بیان کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ الناس و عبید الدنیا والدین لائق علی السناتہم، دینداری کس طرح کی انسان اپنائے تاکہ وہ معیار پورا ہو جائے جو سید الشہداء علیہ السلام چاہتے ہیں، کس طرح کے دیندار خدا کو چاہیے، کس طرح کے دیندار آئمہ اطہار کو چاہیے، اور ہم کس طرح کے دیندار بنے ہوئے ہیں. ہم عبید الدنیا، لیکن اپنے آپ کو ذائقہ دین کے ذریعے سے دیندار بنا لیا ہے. آئمہ کیا چاہتے ہیں کہ نہ آپ عبید خدا بنیں، عباد خدا بنیں، وہ دنیا بقدر ضرورت حاصل کریں، نہ کہ بندہ دنیا بنے وہ دین فقط ذائقے کی حد تک آپ کی زبانوں پر ہو. جب کسی بھی قوم کے حالات پلٹتے ہیں، الٹ ہوتے ہیں، جس طرح سے آج پاکستانی قوم، پاکستانی مملکت و پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ و مذہبی و خصوصاً شیعہ جس صورتحال سے دوچار ہیں. اس کو ہم یہی جملے کہہ سکتے ہیں کہ ان دنیا کا تغیرت و تنکرت, حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ الٹ ہو گئے ہیں, اور اس الٹے دنیا سے گر گیا ہے سب کچھ جو تھوڑا بہت تھا اس کے اندر. جس طرح آپ اگر برتن الٹا کریں تو جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے نیچے زمین پر, اور اس کی تہہ میں فقط تری رہ جاتی ہے. یہی ہو بہو اس وقت ہماری صورتحال ہے. ہماری دنیا الٹ گئی ہے, حالات الٹے ہو گئے ہیں, نظام الٹ ہو گیا ہے, اور الٹے نظام میں سب کچھ گر گیا ہے, ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا ہے. علامہ اقبال کے بقول کے, اے باد صبا کملی والے سے جا کہی ہو پیغام میرا, قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گئے اور دنیا بھی گئی. کہ اس امت بیچاری کے قبضے سے دین بھی نکل گیا, جو ہی الٹی ہوئی سب کچھ نکل گیا, دین بھی گیا دنیا بھی نکل گئی. آج ہماری دین و دنیا دونوں برتن کی تہ پہ لگی ہوئی تری کے برابر ہیں. نہ دنیا ہمارے ہاتھ آئی, نہ دین ہمارے ہاتھ آیا, سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا. کیا ہونا چاہیے؟ اس برتن کو سیدھا کرنا چاہیے, اس دنیا کو سیدھا کرنا چاہیے, چونکہ الٹی دنیا میں جو بھی ڈالو گے گرتا جائے گا. پھر الٹے برتن میں پانی ڈالتے جاؤ وہ پھر گرتا جائے گا. پہلے برتن سیدھا کرو, پہلے اس حالات کو سیدھا کرو, رخ سیدھا کرو, ورنہ جو بھی الٹے کام میں ڈالتے جاؤ گے گرتا جائے گا. یہ اتنی واضح اور روشن باتیں ہیں جو امام اطہار نے بیان کی ہیں کہ ان کے مطالعے کے بعد اور ان کے سمجھنے کے بعد کسی قسم کی الجھن اور کنفیوژن انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ کنفیوز ترین قوم ہم ہیں پاکستان میں شیعہ ہیں, سب سے زیادہ کنفیوز لوگ ہر مرحلے میں. جو بھی مرحلہ آتا ہے اب ہم کیا ہو گئے ہیں, ہمارا کیا بنے گا, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارا کیا فریضہ ہے, ہماری کیا راہ ہے. ہر نسل کا یہی سوال ہے. بوڑھوں کو نہیں معلوم ہمیں کیا کرنا چاہیے, جوانوں کو نہیں معلوم ہمیں کیا کرنا چاہیے, نوجوانوں کو نہیں معلوم ہمیں کیا کرنا چاہیے, علماء کو نہیں معلوم ہمیں کیا کرنا چاہیے, سیاستدانوں کو نہیں معلوم ہمیں کیا کرنا چاہیے. البتہ ابھی تو دنیا نہیں, ابھی تو دنیا یعنی جو دین سے اپنی معاش کما رہے ہیں, جب دین معیشت کا ذریعہ بن جائے جس طرح بنا ہوا ہے, یعنی دین کے ذریعے سے آپ دنیا حاصل کرو. دنیا صرف پیسے کا نام نہیں ہے, شہرت بھی دنیا ہے, منصب بھی دنیا ہے, مقام بھی دنیا ہے, ریاست بھی دنیا ہے, یہ ساری چیزیں دنیا ہی کا حصہ ہے. شخصیت فرض کریں میں اپنی شخصیت بناتا ہوں دین کے ذریعے سے, تو میں نے دنیا کمائی ہے دین سے, دین سے دنیا کمائی ہے اپنی, کیونکہ میں نے دین کو ذریعہ قرار دے کر فقط اپنی شخصیت بنائی ہے. شخصیت دین کا حصہ نہیں ہے, دنیا کا حصہ ہے, دنیا بنائی ہے میں نے اپنی. اگر کسی نے اپنے اموال بنائے, جائیداد بنائی ہے, تو دنیا بنائی ہے اس نے, شہرت کمائی ہے دنیا بنائی ہے اس نے, اس ساری چیزیں دنیا بنائی ہے اس نے. اب آج دیکھ لیں آپ دینی طبقات, دین سے ہمیں کیا ملا, کیا حاصل ہوا. آپ نیچے سے اوپر تک خطیبوں, ذاکروں کو, نواخانوں کو, باقیوں کو دیکھیں, دین نے سب کو بہت کچھ دیا. کسی کو مشہور کیا, کسی کو پیسے دیے, کسی کو پراپرٹی دی, کسی کو ریاست دی, کسی کو قیادت دی, کسی کو شخصیت دی, دین نے سب کچھ دیا, لیکن دین کے لیے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا, چونکہ حالات آج بھی الٹے ہیں, دنیا الٹی ہے. اور جب الٹے برتن سے صرف جب کوئی بڑی دیگ یا کوئی بڑا ظرف الٹا ہو جائے اور اس کے اندر گر جائے, تو سارے دوڑ کے کوششیں کرتے ہیں کہ اس گرتی چیز سے کچھ نہ کچھ مجھے ضرور مل جائے, میرے منہ میں کچھ نہ کچھ آ جائے, میرے جیب میں کچھ نہ کچھ چلا جائے. یا جس طرح تشبیہ دی ہے سید الشہداء علیہ السلام نے کہ یہ دنیا روندی ہوئی اجڑی ہوئی ویران چراگاہ کی طرح ہے, جس کے تمام سبزے کو لتاڑ کے روند کے بوسا بنا دیا گیا ہے, اور اب اس بوسے کو اکٹھا کرنے کے لیے مقابلہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. کے چونکہ جس طرح گرمیوں میں یا بہار میں جب سبزہ اگتا ہے, کسان کاٹتے ہیں, گھاس کاٹ کے پھر سٹور کرتے ہیں بوسا, یا گندم جب کاٹتے ہیں اور گندم سے دانا جدا کرتے ہیں پھر بوسے کو سٹور کر لیتے ہیں, خرمن بناتے ہیں تاکہ سردیوں میں جانور کھائیں اس کو. آپ دیکھیں بڑے بڑے انبار سٹور کیے ہوتے ہیں انہوں نے کھیتوں میں یا بہت سارے اور مقامات پر. یہی حال ہوتا ہے کہ جب ملک ویران ہو جائے، قوم ویران ہو جائے، حالات خراب ہو جائے، بس آپ اس میں سے بھوسا جمع کرو، جب اجڑ جائے، ویران ہو جائے، رون ڈالی جائے کوئی چیز، باقیوں کا کام ہوتا ہے کہ اس اجڑی ہوئی فضا سے جتنا بھوسا اکٹھا ہو سکتا ہے کرو. اس کو فعالیت، اس کا نام ہم رکھیں فعالیت ہو رہی ہے، اس کا نام ہم رکھیں خدمت ہو رہی ہے، اس کا نام ہم رکھیں یہ نجات ہو رہی ہے. جس طرح ابھی سیاستدان ہمارے اس اجڑی ہوئی ریاست کا بھوسا اکٹھا کر رہے ہیں، ہر سیاسی پارٹی صرف لوٹنے کے لیے، یہ ویران ریاست، پائمال ریاست، اس کو لوٹنے کے لیے سب کے سب تگودو کر رہے ہیں. اور نام اس کا کیا رکھا ہوا ہے، ابھی مثلا الیکشن ہوگا، اس میں ابھی سے نعرے لگانا، وہ کہہ رہے ہم ملک بچائیں گے، یہ کہتے ہیں ہم ملک بچائیں گے، یہ کہتے ہیں ہم ترقی دیں گے، یہ کہتے ہیں ہم ترقی دیں گے. ان الفاظ کے معانی اگر تلاش کریں، ان کو طنزیہ زبان میں کہا جاتا ہے، یہ الفاظ معکوس، معکوس معکوس سے مراد یعنی الٹے، یعنی لفظ اور ہوتا ہے، معنی وہ نہیں ہوتا، معنی اسے معکوس کلمے یا معکوس جملے یہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو کہے اٹھو، یہ ایک کھیل بھی ہے نا، یہ معکوس الفاظ کے ذریعے سے کھیل ہوتا ہے، گیم. مثلا یہ کہا جاتا ہے پزل کے طور پر کہ جب میں آپ کو کہوں اٹھو تو آپ نے بیٹھنا ہے، اٹھنا نہیں ہے. اس وقت کیا ہوگا یہ کام آپ نے بچپن میں یا ابھی بھی ہاسٹلوں میں کرتے ہوں گے، یہ کہ جب مثلا میں کہوں ہنسو تو آپ رونا شروع کر دو، اور جب میں کہوں رو تو آپ ہنسنا شروع. یہ کھیل ہے، یہ ان کو کہتے ہیں کلمات معکوس، معکوس جملے، یعنی جملہ کچھ اور ہو اور مراد اس سے اور ہو، الٹ مانا ہو. اب پاکستان چونکہ جب الٹی دنیا ہو جاتی ہے تو ہر چیز الٹ ہو جاتی ہے، الفاظ و معانی و عبارتیں اور جملے الٹے ہو جاتے ہیں. اب آپ ان کو یوں ہی اس سیاسی کھیل میں ہر چیز کا معکوس معنی سمجھا کریں آپ میڈیا سے. مثلا جب ایک سیاستدان کہتے ہیں ہم پاکستان بچائیں گے، اس سے مراد کیا ہے، یعنی ہم پاکستان ڈبوئیں گے. آپ دقیقاً یہی معنی ہے، چونکہ یہ کھیل ہے، گیم ہے، اور اس کھیل میں وہ یہ تو نہیں کہتے ہیں ہم پاکستان ڈبوئیں. مثلا جب کہتے ہیں کالا باغ ڈیم بنائیں گے، یعنی ہم نہیں بنائیں گے، اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ ہم ہرگز نہیں بنائیں گے. مثلا ملک کو ہم ترقی دیں گے، یعنی ہم ملک کو لوٹیں گے. یہ دقیق ان کی مراد یہی ہوتی ہے، آپ اس میں شک نہ کریں آپ، چونکہ ان دنیا کا تغیرت و تنکرت، الٹی ہو گئی ہے دنیا، اور الٹی دنیا کے جملے بھی الٹے ہو گئے ہیں. تو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم قوم کی خدمت کریں گے، یعنی ہم قوم کے ساتھ خیانت کریں گے، یہ جملے ہیں. دنیا اس طرح ہو گئی ہے، یہ سیاسی کھیل کھیلنے والے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ کے ہم آپ کو نجات دیں گے، یعنی غرق کریں گے آپ سب کو، اس کشتی سمیت ڈبوئیں گے آپ کو. ان دنیا کا تغیرات، ایسے میں دینداروں کا کیا فریضہ ہے؟ دینداروں کا فریضہ صرف رسومات دینی ادا کرنا نہیں ہے. ہم دیکھیں دین میں دو شعبے ہیں، ایک شعبہ دین کا وہ ہے جو خداوند تعالیٰ نے و اولیاء خدا نے بنام دین پیش کیا ہے، اور ایک شعبہ دین کا وہ ہے جو ہمارے آبا نے اس میں ایڈ کیا ہے. کرتے ہیں نا ہم بھی، مثلا آپ کوئی بھی چیز، پروڈکٹ کوئی لے کر آتے ہیں، پھر خود اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں آپ زینت کے طور پر اضافہ کرتے ہیں. آپ گاڑی خرید کے لاتے ہیں کمپنی سے، پھر کچھ چیزیں جا کر اور اس میں ڈیک لگواتے ہیں، ٹیپ لگواتے ہیں اس میں، اور کوئی ساؤنڈ سسٹم اس میں لگاتے ہیں، لائٹیں چینج کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں اس کے تزئینات، کرتے ہیں نا یہ کام آپ. اب کمپنی کو دکھائیں کہ یہ آپ نے بنائی تھی، وہ کہیں گے اس میں یہ اتنی چیزیں ہم نے اس میں نہیں لگائی تھیں جتنی آپ نے اس میں لگا لی، شاید کمپنی نے کم لگائی ہوں، آپ نے اس میں زیادہ لگا دی. یہ کام دین کے ساتھ بھی ہوا ہے. انبیاء نے دین میں اللہ کے تعالیٰ کے حکم سے بہت کچھ ہمیں پہنچایا، اور آبا نے اس میں بہت کچھ بڑھایا، اضافہ کیا، اور ہمارے پاس مجموعہ دونوں آ گیا. جو کچھ آبا نے قائم کیا وہ رسومات کہلاتی ہیں، جو انبیاء لے کر آئے وہ اصول و اصل دین ہے. وہ اب ہم پابند ہو گئے آبائی سلسلوں کے، رسومات کے سختی سے پابند ہیں ہم، اور رسومات ادا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے دین کا بہت بڑا کام کر دیا ہے، اب کیا رہ گیا پیچھے. یہ تو ابھی آپ نے آبائی وہ جو ایڈیشن تھا وہ انجام دیا ہے، اصل بات تو ابھی رہتی ہے. اصل کام تو رہتا ہے، اصل کام وہ جو انبیاء نے بتایا ہے. آپ نے ابھی آبائی حصہ انجام دیا ہے جو آپ کے آبا نے خود قائم کیا ہے. مثلا فرض کریں عید کا دن ہے، عید کے دن آپ نے جوڑا بھی پہن لیا، خوشبو بھی لگا لی، سیویاں بھی کھا لی، اور رفت و آمد بھی کر لی، پکنک بھی منا لی، سب کچھ کر لیا. لیکن جو اصل کام ہے روزے عید کا وہ ابھی رہتا ہے. وہ کیا ہے؟ اجتماع امت، امت کا مظاہرہ. عید کا دن یعنی امت کا مظاہرہ. وہ تو کیا نہیں ہے ابھی، ہم نے صرف سیویاں کھائی ہیں. فرق کیا ہے؟ چونکہ امت کا مظاہرہ، اظہار وجود امت، یہ انبیاء نے کہا تھا، اور سویاں اور جوڑے اور خوشبو پکوڑے اور یہ آبا نے قائم کیا. ہم نے آبا والا حصہ پورا انجام دے دیا. وہ جیسے دو پارٹنر تھے یا ہاسٹل کے، آپس میں دو رہتے تھے روم فیلو، تو وہ ایک نے دوسرے سے کہا بھائی جو بازار سے کچھ لے کے وہ پکائیں. اس نے کہا میں فارغ نہیں ہوں، طبیعت خراب ہے. پھر خود جا کے لے کے آیا، پھر اس نے کہا اچھا کاٹو اس کو. اس نے کہا طبیعت خراب ہے. پھر اس نے کاٹ کے پکا بھی دیا. پکانے کے بعد اس نے کہا آپ دسترخوان لگاؤ، کچھ کرو. وہ جو بھی کہتا وہ کہتا میری طبیعت خراب ہے. جب پکا کے اس نے دسترخوان لگایا تو اس نے کہا چلو اب کھاؤ تو صحیح. اس نے کہا کہ خوب اتنا بھی تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی ہر بات ٹھکراتا رہوں. یہ خدمت کرنے کے لیے تیار. ہم ہاسٹل میں تھے تو ایک ساتھی جو تھے وہ ہمیشہ جب کام کا وقت ہوتا تھا تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے. جب بھی پکانے کا، دھونے کا یا اس طرح کا کام ہوتا صفائی کا، تو وہ فوراً قرآن کھول لیتے اور قرآن پڑھنا شروع کرتے. اب ظاہر ہے قرآن پڑھنا عبادت ہے اور کوئی روک بھی نہیں سکتا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، چونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اسی طرح دیکھا ہم نے کہ یہ تو روٹین بنا لی انہوں نے. ایک دن کام کے وقت انہوں نے قرآن کھولا تو میں نے جا کے ان سے قرآن لے کے چونکہ بند کر کے قرآن کو اوپر رکھا، اور میں نے کہا کہ قرآن انسان کو ذمہ دار بنانے کے لیے آیا ہے، ذمہ داریوں چھڑانے کے لیے نہیں آیا. اس مقصد کے لیے قرآن کو نہ استعمال کرو، پہلے اپنا فریضہ انجام دو پھر آ کے قرآن پڑھو. نہیں کہ ذمہ داریاں چھوڑنے کے لیے آپ قرآن کا سہارا لینا شروع کر دو. قرآن ذمہ دار بنانے آیا نا کہ غیر ذمہ دار بنانے آیا، یہ استفادہ کرو آپ. آج جس الٹی دنیا میں ہم ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ معکوس الٹے جملے سیاستدانوں کے اور پیشواؤں کے اور مذہبی رہنما جو ہمارے پیش کرتے ہیں، الٹے جملے استعمال کرتے ہیں. مثلا آپ کا وزیر داخلہ جب بیان دیتا ہے کہ ہم پاکستان میں دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے، آج تک اس نے نہیں دی اجازت کسی کو دہشت گردی کی، کہا کہ ہم دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں کرو دہشت گردی، کھلی چھٹی ہے، آپ جتنی مرضی ہے کرو، روک ٹوک نہیں. دہشت گردی پہ پابندی نہیں لگائیں گے، موبائل پہ پابندی لگا دیں گے. الٹی ہے، واقعی دنیا الٹی ہو گئی ہے. سید الشہداء نے جو اس وقت فرمایا تھا، اور الٹی دنیا میں ہی یزید جیسے لوگ آتے ہیں، سیدھی دنیا میں یزید حکمران نہیں بنتے. اگر دنیا سیدھی ہو تو یہ موجودہ حکومت پاکستان کی اور ان جیسے کبھی بھی حکومت میں نہیں آ سکتے. الٹی ہوتی ہے دنیا، پھر الٹے لوگ برسر اقتدار آ جاتے ہیں. وہ چارہ کار کیا ہے؟ چارہ کار اس کو سیدھا کریں، آپ ان حالات کو سیدھا کریں، رخ سیدھا کریں. اتنا دین واضح بیان کر رہے ہیں ہمارے لیے مسائل. ہمیں دینداری یہ بتائی گئی ہے، سکھائی گئی ہے، جو ہم نے سیکھ لی ہے بچپن سے. آپ دیکھیں جو مثلا گھر میں تھے ہم، اپنے گھریلو خواتین جتنا دین جانتی تھیں اتنا ہی دین آج ممبروں پر بھی بیان ہوتا ہے، اس سے آگے صاحبان ممبر کو بھی نہیں معلوم. جتنا نانی دادی نے پڑھایا تھا اتنا ہی ان کو بھی پتا ہے، اسی قصے کو دہرا رہے ہیں. فرق ہونا چاہیے نا نانی میں اور عالم میں. نانی اما نے جو بتائی تھی وہ سادہ سادہ سی باتیں بتائی تھیں، ابتدائی رسومات بتا دی. عالم دین کو تو چاہیے کہ اگلی بات بتائے مجھے، نہ کہ وہی باتیں. اگر یہی باتیں کافی تھی تو علماء کی ضرورت کیا ہے؟ نانیاں کافی ہیں دین سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے. ہمیں اصل دین کو سمجھنا ہے. ہماری دینداری یہ بتائی گئی ہے ہمیں کہ آپ جو دیندار لوگ ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, جو غیر دیندار ہیں, دین کو اہمیت نہیں دیتے, فقط شناختی کارڈ دینداروں والا ہے ان کا نام, ان کی بات نہیں کر رہا. جو دیندار لوگ ہیں, جو اہمیت دیتے ہیں دینی مسائل کو, ایک تو رسومات کی حد تک دینی ہے, دوسرا یہ کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ کو فقط نیکیوں سے سروکار ہونا چاہیے. نیکیاں کرو آپ, یہ نہ دیکھو کہ کس راہ پر نیکیاں کر رہے ہیں, بس خدمت کرو, نیک کام کرو, نیکی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو, اور جہاں بھی جو نیکیاں کرتے جاؤ. یہ نہیں ہمیں بتایا گیا کہ نیکی کی جگہ کیا ہے, نیکی کے لیے کوئی راہ بھی ہے یا نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نیکی سے پہلے, عمل سے پہلے راستے کی بات کی ہے, یعنی پہلے اپنی راہیں درست کرو, جب راہیں انتخاب کر لو پھر ان پر نیک اور صالح اعمال انجام دو. لیکن ہمیں راہوں کو ہم نے چھوڑ دیا, نظر انداز کر دیا. راہ دکھانے والے وہ نہیں آئے جو راستہ دکھائے ہمیں, صرف نیکیاں دکھانے والے آئے, نیک کا یہ کام کرو جنت ملے گی, یہ کام کرو ثواب ہوگا, یہ کام کرو بہشت ملے گی, یہ کام کرو حوریں ملیں گی, یہ کام کرو یہ ملے گا. انعام بتایا اور عمل بتایا لیکن راستہ نہیں بتایا. اس لیے آج ہم سے, ہمیں نیکیوں کا پتہ ہے, رسومات کا پتہ ہے, لیکن راہوں کا پتہ نہیں. راہیں گم ہیں, اور گمراہ اسی کو کہتے ہیں جس سے راہ گم ہو جائے. اردو زبان میں گمراہ یہ فارسی لفظ ہے, گم راہ یعنی جو راستہ گم کر بیٹھا ہو, کھو بیٹھا ہو, یہ گمراہ کہلاتا ہے. گمراہ کھویا ہوا, مثلا فرض کریں کہ میں آ رہا ہوں آپ کے اس حسینیے کی طرف, آتے ہوئے راستہ گم کر بیٹھا, گناہ نہیں کیا میں نے, آرام کام نہیں کیا راستے میں, بلکہ شاید نیکیاں کر رہا ہوں, نیکیاں کرتا ہوا آیا لیکن راستہ گم کر بیٹھا. غلط کام میں نے کوئی بھی نہیں کیا, حرام کام کچھ نہیں کیا, لیکن راستہ بھی مجھے معلوم نہیں. تو مجھے اگر کہا جائے گمراہ تو ٹھیک ہے, چونکہ راستہ, وہ کہیں گے یہ شریف آدمی, یہ نیک آدمی, یہ کیا ہے, گمراہ ہے, یعنی راستہ گم کر بیٹھا ہے, راہ نہیں معلوم اس کو. ہے اچھا آدمی ہے, پرسنالٹی اچھی ہے, سوچ اس کی اچھی ہے, نیت اس کی اچھی ہے, اخلاص آدمی ہے, غلط کام نہیں کرتا, کچھ بھی نہیں کیا, حتی مکروہ نہیں کیا, سگریٹ تک نہیں پیا, لیکن راستہ معلوم نہیں. تو گمراہ اسی کو کہتے ہیں, ضلال مبین, یعنی جو لوگ راہیں گم کر بیٹھے ہیں. جب ایک امت پوری راہ گم کر بیٹھی ہو اور اس گم کردہ راہ پر نیکیاں ہی نیکیاں کرتی جا رہی ہے, تو جن راہوں پہ ہم گم ہو گئے, کھو گئے ہیں, اصلی راہیں چھوڑ دی ہیں, اور جن راہوں پہ چل پڑے ہیں, ان پہ نیکیاں کہاں پہنچائیں گی ہمیں؟ مثلا آپ نے جانا ہے اسلام آباد سے پشاور, اور آپ لاہور کی طرف چل پڑے ہیں, اور اس پورے راستے میں لاہور تک آپ نیکیاں ہی نیکیاں کرتے جا رہے ہیں, تو یہ نیکیاں لاہور پہنچائیں گی آپ کو؟ آپ کہیں اللہ میں نے اتنی نیکیاں کی اس راہ میں, ابھی تک لاہور نہیں آیا, اتنے صدقے دیے, اتنی خیرات دی, اتنی راشن دیا, اتنی خدمت خلق کی, اتنا احسان کیا لوگوں کے ساتھ میں نے, اتنے تسبیحیں پڑھ چکا ہوں میں, اتنی صلواتیں پڑھ چکا ہوں میں, اتنے نیک کام کیے ہیں میں, ابھی تک لاہور نہیں پہنچا. آخر لاہور نیکیاں اس وقت لاہور پہنچاتی ہیں جب راہیں بھی پشاور پہنچاتی ہیں. یعنی مثال اب الٹ دے دی, آپ جانا چاہتے ہیں پشاور اور چل پڑے لاہور, اب لاہور کی راہ پر آپ نیکیاں کرتے جا رہے ہیں لیکن پشاور نہیں آ رہا. یہ مثال سے صحیح ہے, وہ غلطی ہوگی, پشاور نہیں آ رہا. اب آپ کہیں کہ اللہ میں نے اتنی نیکیاں کی, ابھی تک پشاور نہیں آیا. اللہ کا جواب کیا ہوگا کہ پشاور پشاور کی راہ پہ آتا ہے, راہ بھی تو وہ اپناؤ تم, راستہ بھی تو اپناؤ نا, وہ جو پشاور جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک شخص گیا امام رضا علیہ السلام کے روزے پر, جا کر بہت ہی اس نے جا کر کہیں ایک قسم کا شکوہ کیا, شکایت کیا کہ مولا آپ سب کو دیتے ہیں, مجھے کچھ بھی نہیں دیتے, آج تک مجھے کچھ بھی نہیں ملا, آپ کے در سے سب لے گئے ہیں, میں محروم رہ گیا ہوں اور کچھ نہیں دیتے, کم از کم میری لاٹری نکل آئی, میں اور زیادہ چیزیں نہیں مانگتا آپ سے, وہ نہیں نکلی لاٹری. آخر پھر ایک دن آیا اور آ کر اس نے کہا کہ آج آخری دفعہ آیا ہوں, اگر اب لاٹری نہ نکلی تو اس کے بعد میں یہاں نہیں آؤں گا. تو کہتے ہیں کہ امام کسی اور شخص کو مثلا اشارہ کیا خواب میں امام نے کہ اس کو جا کر کہو کہ ٹکٹ تو خریدے لاٹری کے لیے, کوئی لاٹری نکلے گی لیکن ٹکٹ تو لے لے, اب ٹکٹ بھی نہیں لیا اس نے سامنے, اور یہ توقع رکھتا ہے ہم سے کہ اس کی لاٹری نکل آئے. السلام علیکم. عزیز من, ہم پہلے راہیں تو درست کریں اپنی, پھر نیکیاں ہمیں فائدہ دیتی ہیں, درست راہوں پر نیکیاں فائدہ دیتی ہیں. لیکن اگر ہم راہیں درست نہ ہوں اور اعمال ہمارے درست ہوں, یہ اعمال کہیں بھی نہیں پہنچاتے. اگر لاہور کی سڑک پر ہم نیکیاں کرتے جائیں تو کبھی بھی پشاور نہیں پہنچیں, پشاور کی راہ پر پشاور پہنچیں گے. جنت کی راہ پر, جنت راہ بھی تو جنت کی ہو, ہم خوش ہیں کہ کام ہمارا جنتی ہے, راہ بھی تو جنت والی ہو, راہ بھی بہشتی ہو, پھر انسان پہنچتا ہے. راہبر نیکیاں تو انسان کسی کے کہنے پر بھی کر لیتا ہے, مثلا کوئی بھی آپ کو سکھا سکتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے, آپ نیکی شروع کر دو, لیکن نیکیاں سکھانے والوں سے راہبر کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. راہبر کون ہوتے ہیں؟ جو راہ شناس ہوتے ہیں, راہیں بتاتے ہیں لوگوں کو, راہوں کا ان کو علم ہوتا ہے, راہوں کی پیچیدگیوں کا ان کو علم ہوتا ہے. اس لیے انسان کو ان ناصحین کے ساتھ ساتھ, واعظین کے ساتھ ساتھ راہبروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہم فقط رک گئے ہیں واعظین اور ناصحین تک کہ, یا مفتیوں تک رک گئے ہیں کہ ہمیں فتویٰ ہی چاہیے نیک کام کرنے کے لیے. فتویٰ یعنی کوئی عمل کرنا چاہو, نیک عبادت کرنا چاہو تو آپ کو فتویٰ چاہیے, وہ فتویٰ لے لیا ہم نے, لیکن راہ کون بتائے گا ہمیں؟ نیکیوں کے فتوے تو کہیں سے بھی لے سکتے ہیں آپ, راہیں کہاں سے لیں گے آپ؟ امام کی کیوں ضرورت ہے؟ چونکہ امام کے بغیر راہ نہیں ملتا انسان کو, راستہ نہیں نظر آتا انسان کو. ورنہ نیک کام بتانے والے بہت ہیں, آپ جو بھی صحابہ رسول اللہ ہیں سب, کسی کو بھی پوچھو وہ سب نیک راہیں بتانے کے لیے کوالیفائڈ ہیں, لیکن کوئی ہو ایسا جو ہمیں راستے بھی بتائے؟ اور ہر نسل کی یہی مشکل ہے, راہیں بتائیں ہمیں لوگ. پہلے راہیں درست کرو. خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ حتیٰ راہ سے بھی پہلے, راستے سے بھی پہلے اپنا رخ درست کرو, جہت درست کرو, ڈائریکشن ٹھیک کرو اپنی. اقم وجہک للدین حنیفا, وجہ رخ, اپنا رخ پہلے درست دین کی طرف کر لو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ, رخ اپنا, اقم وجہک للدین حنیفا. اور پھر رسول اللہ نے کر لیا, اور خدا کی بارگاہ میں یہ بھی قرآن کی آیت سنو, فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین, میں نے اپنا رخ خدا کی طرف کر لیا ہے. اور جب رخ خدا کی طرف ہو جائے, جہت اللہ کی طرف ہو جائے, پھر راہ, وہ راستہ جو, اب رخ تو ٹھیک ہو گیا, راہ اب تلاش کرو کہ اس سمت راستہ کون سا جاتا ہے اللہ کی طرف. اور جب راستہ مل جائے, یہ راستہ آپ سے طے نہیں ہو سکتا جب تک راہبر نہ ہو آپ کے پاس جو اس راہ کو طے کروائے. Thank you. اور جب راہبر مل جائے، راستہ مل جائے، اس وقت انسان سفر شروع کرتا ہے نجات کی طرف، ہدف کی طرف، مقصد کی طرف. اور اگر ان امور میں سے کوئی ایک چیز کم ہو جائے، راہبر نہ ہو، راہ نہ ملے، رخ جہت درست نہ ہو، اس کی علامت ہے کنفیوژن. کیا ہوگا ہمارا، کیا کریں ہم، کدھر جائیں ہم، یہ جو آج ہماری حالت ہے پاکستان کے اندر، کنفیوز ہیں، سخت کنفیوز ہیں، ہم پوری ملت کنفیوز ہے، اوپر سے نیچے تک حیرت، سرگردانی، پریشانی، نگرانی، کیا بنے گا ہمارا. بس ان 18-20 کروڑ پاکستانی کنفیوز ہیں، اور ان 18-20 کروڑ میں جیسے کہا جاتا ہے 4-5 کروڑ شیعہ بھی کنفیوز ہیں، وہ بلکہ زیادہ کنفیوز ہیں دوسروں سے کہ اس ملک میں ہمارا کیا بنے، ہم کس کے پیچھے جائیں، کس کو ووٹ دیں، کس کے لیے یہ کریں، کس کو فلاں کریں. ساری کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. یہ کنفیوژن بتاتی ہے کہ وہ بصیرت جو دین کے اندر حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہوئی. وہ بیداری و شعور جو پیدا ہونا چاہیے وہ ابھی پیدا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ دو وجوہات سے پیدا نہیں ہوا. ایک وجہ یہ ہے کہ رغبت نہیں ہے اس کی طرف، شوق نہیں ہے اس کی طرف، ضرورت محسوس نہیں کرتے اس کی. اور دوسرا یہ کہ بیداری یا شعور و بصیرت بڑھانے والے کم ہیں اور بے بصیرتی سے فائدہ اٹھانے والے زیادہ ہیں، بے شعوری سے فائدہ اٹھانے والے زیادہ ہیں. یہ دو اصلی وجہ ہیں. ایک یہ کہ رغبت نہیں ہے لوگوں کے اندر، رغبت نہیں ہے عوام کے اندر، اس کی طرف کوئی شوق یا رغبت و ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ ہم بیدار ہوں، ہم آگاہ ہوں، ہم میں بصیرت آئے، کنفیوژن دور ہو ہماری. رغبت آرزو کو نہیں کہتے، فقط ایک قلبی طور پر انسان دل میں رکھ لے. بہت سارے لوگ ہیں میں کہتے ہیں ابھی بڑی آرزو ہے میری یہ کام ہو جائے، آرزو خالی اس کو نہیں کہتے. آرزو اردو زبان میں، اردو زبان کیونکہ تھوڑی محدودیت ہے اس کے اندر، زیادہ اردو کے ذریعے سے علمی کام کم ہوا ہے، اس وجہ سے الفاظ درست اپنے معانی کے لیے مناسب الفاظ کم ہیں. ہم بہت ساری چیزوں کو آرزو کہہ دیتے ہیں، امید کو بھی آرزو کہتے ہیں اور رجا کو بھی آرزو کہتے ہیں، آرزو کو بھی آرزو کہتے ہیں، تمنا کو بھی آرزو کہتے ہیں، ہر چیز کا. جیسے نیک، نیکی، عمل صالح کو بھی نیکی کہتے ہیں، ویر کو بھی نیکی کہتے ہیں، معروف کو بھی نیکی کہتے ہیں، خیر کو بھی نیکی کہتے ہیں. قرآن نے اتنے الفاظ استعمال کیے ہیں، ہم نے سب کے لیے ایک ہی ترجمہ کیا، کیا نیکی، نیکی کرو، یہ سب نیکیاں ہیں. چونکہ کمی ہے ہمارے پاس، وسعت نہیں ہے اس کے اندر، اسی طرح آرزو جو مناسب لفظ ہے یہ عمل کے لیے، عمل الف کے ساتھ، عمل، عملنا، عمل الف میم لام، عمل. عمل کہتے ہیں، جس طرح روایات کے اندر بھی موجود ہے، یہ رسول اللہ کی فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ ان اخوف ما اخاف علی امتی امران، اتباع الحوا وطول العمل. رسول اللہ فرماتے ہیں میں اپنی امت کے بارے میں دو چیزوں کے بارے میں بہت خوف زدہ ہوں، مجھے خوف ہے اپنی امت کے متعلق، ایک خواہشات کی پیروی اور دوسری لمبی آرزویں، لمبی آرزویں. امیر المومنین اسلام کا بھی ایک فرمان ہے نہج البلاغہ میں، فرماتے ہیں امیر المومنین کہ جس نے بھی لمبی آرزویں کی، من اطاع طول العمل فقد اساء العمل، ایسے ہزار، کہ جس نے بھی لمبی آرزو کی لمبی امید، لمبی عمل اس نے رکھی، لمبی آرزوئیں کی، اس کے عمل میں بگاڑ آ جائے گا. لمبی آرزوئیں عمل کا بگاڑ پیدا کرتی ہیں. اس فرمان کی روشنی میں ہم دیکھیں، جائزہ لیں لوگوں کا، کسی کو بھی دیکھو عمل میں اس کے بگاڑ ہے تو یقین جان لو اس کے پیچھے کوئی لمبی آرزو ضرور موجود ہے. آرزو یا عمل کہتے ہیں ایسی چیز جو جس کا حاصل ہونا بعید ہو، ممکن نہ ہو، دسترس میں نہ ہو، ناقابل حصول چیز کے حصول کی خواہش، اس کو کہتے ہیں عمل، آرزو. رغبت اس کو نہیں کہتے. رغبت کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا ہدف، مقصد جو دسترس میں ہو، قابل حصول ہو، اور انسان اس کے حصول کے لیے ارادہ کر چکا ہو، اور وہ ارادہ بڑھ کر انسان کے شوق میں بدل گیا ہو، اور اس شوق نے انسان کو اٹھا کر میدان عمل میں ڈال دیا ہو. یہ خصوصیات ہیں رغبت کی. علماء لغت نے بھی رغبت کا یہی معنی ذکر کیا ہے، یہ خصوصیات ہیں. لہذا ہم جتنے کاموں میں رغبت رکھتے ہیں وہ یہی ہے. جن کو تعلیم میں رغبت ہے اس کی یہ خصوصیات ہے. ایک ہدف ان کے سامنے ہے، وہ ہدف ممکن ہے حصول اس کا، اور اس ہدف کے حصول کے لیے ان کے اندر ارادہ ہے، بہت پختہ عزم، راسخ، اور شوق ہے ان کے اندر. یہ شوق اتنا بڑا ہے کہ اس نے ان اٹھا کر اس کو تعلیم کے حصول کی راہ میں ڈال دیا ہے. لہذا وہ انسان جو عملاً کوشاں ہو مقصد کے حصول میں، اسے کہتے ہیں یہ راغب ہے اس کام کی طرف، یہ رغبت رکھتا ہے. ہم دعاؤں میں مانگتے ہیں نا کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، اے پروردگارا ہم حکومت اسلامی میں رغبت رکھتے ہیں، راغب ہیں ہم، راغب ہیں، نہ کہ ایک آرزو ہے ہماری، خواہش ہے. راغب ہے کا مطلب یعنی یہ ہدف ہے، ممکن الحصول ہے، اور ہم نے ارادہ کر لیا ہے اس کے حصول کا، اور ارادہ ہمارا شوق میں بدل گیا ہے، اور اس شوق نے ہمیں اس کے عملی میدان میں بھی اتار دیا ہے. ہم کوشاں ہیں اس کے لیے، اس لیے ہم راغب ہیں اس کام کے اندر. ہر وہ کام جس کے حصول میں آپ مشغول ہیں یہ رغبت ہے. لیکن وہ چیزیں جن کے تصور ہے آپ کا کہ ہونی چاہیے لیکن آپ ابھی کوشش نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے کوئی رغبت نہیں ہے. رغبت یعنی بھوکا انسان سامنے جب کھانا پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ کھانے کی طرف بڑھ بھی رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس حالت کو رغبت کہتے ہیں. جیسے چھوٹا بچہ، اس کی پسندیدہ چیز کوئی پڑی ہوئی ہو تو وہ یوں نہیں کہ صرف دیکھ کے رال ٹپکاتا ہے، بلکہ وہ جو دیکھتا ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے. آپ جتنا روکیں وہ قابو میں نہیں آتا، ادھر سے روکیں ادھر سے گھوم کے چلا جاتا ہے، ادھر سے روکیں ادھر سے گھوم کے چلا جاتا ہے. اس بچے کے اندر اس شے کے حصول کی رغبت موجود ہے، اس کی یہ کوششیں بتاتی ہیں کہ رغبت موجود ہے. رغبت نہیں ہے ہمارے اندر. دعاؤں میں بھی آئمہ اطہار نے بیان فرمایا ہے کہ آپ جب خدا سے دعا مانگیں، خصوصاً طلاب کے لیے، کہ طلاب علوم خداوند تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگیں، یا طلاب کے لیے جو دعا مانگنی چاہیے وہ کیا ہے کہ پروردگارا اللہم ارزقنا رغبتاً فی العلم، ہمیں علم کے حصول کی رغبت عطا فرما، یعنی وہ عملی تگودو کی حد تک مجھے پہنچا دے. ہمارے اندر رغبت نہیں ہے کہ موجودہ صورتحال اپنی اس کو درست کرنے کے لیے جو بصیرت چاہیے، اس بصیرت کے لیے رغبت نہیں ہے ہمارے اندر، چونکہ کوشش نہیں کرتے ہم، اس مقام تک نہیں ہے. رسومات کے لیے تیار ہیں، بصیرت کے لیے تیار نہیں ہے. مثلا فرض کر لیں کہ اگر یہاں سے 10 کلومیٹر دور، 2 کلومیٹر دور آتا، 1 کلومیٹر دور پروگرام رکھے، سخت سردی ہو، بارش ہو رہی ہو، موسم خراب ہو، لیکن ایک بہت ہی مفید با بصیرت محفل ہے، مجلس ہے، جس میں شرکت سے ہماری بصیرت میں اضافہ ہوگا، اب ہم جائیں گے اس میں، بستر چھوڑیں گے اپنا، نیند چھوڑیں گے اپنی، نہیں چھوڑتے ہم، ہزار بہانے، ہزار عذر، ہر وہ کام جس میں ہم بہانے تلاش کر لیں، عذر تلاش کر لیں، سستی آڑے آ جائے، یعنی اس میں ہمیں رغبت نہیں، نہیں جاتے ہم، جبکہ رغبت جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر بڑے بڑے فاصلے انسان کو کم محسوس ہوتے ہیں، اور رغبت نہ ہو تو تھوڑا سا فاصلہ بھی بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے. مثلا ہمارے پڑوس میں مسجد ہوتی ہے، ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے کیونکہ رغبت نہیں ہے. لیکن اگر کرکٹ میچ ہو رہا ہو، یہاں سے 15 کلومیٹر دور ہم پیدل بھی جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ رغبت ہے اس کا ہم کے لیے ہمارے اندر. دین رغبت پیدا کرتا ہے، راغب کرتا ہے، اور محرک ایجاد کرتا ہے انسان کے اندر تاکہ بڑھے اس نقطے کی طرف. ایک کمی جو شدید ہمارے اندر موجود ہے، خصوصاً جوانوں کے اندر، رغبت کی کمی ہے. قلیل الرغبہ ہیں ہمارے جوان، آرزوئیں ہیں، آرزوؤں کی حد تک قبول ہے ہمیں، یہ آرزوئیں بہت ہیں ان کے اندر، تمنائیں بہت ہیں دلوں کے اندر، خواہشات کافی ہیں، اچھی خواہشات، نیک خواہشات بہت ہیں، لیکن یہ خواہشات رغبتوں میں تبدیل نہیں ہوئی. جب رغبت ہو پھر انسان اس کام کے پیچھے جاتا ہے، اس کے طلب میں جاتا ہے. ابھی ہمارے اندر طلب نہیں ہے، نہ دین شناسی کی طلب ہے، نہ دینداری کی طلب ہے، نہ رغبت کی حد تک نہیں بڑھا یہ سلسلہ ہمارے اندر. آرزو ہے خشک و خالی اور ضعیف سی، جس کے ہمراہ سستیاں ہیں بہت. دوسری طرف اگر کسی کے اندر رغبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اب کون اس کی رغبت کے مطابق یا اس کے کوشش کے مطابق اس کی ضرورت پوری کون کرے، بصیرت ایجاد کون کرے؟ وہ جہاں جاتا ہے بصیرت کے لیے، وہاں اس کو الٹا، یہ جاتا ہے بیداری کے لیے، اس کو سلا دیا جاتا ہے وہاں پر. بعض اوقات آپ جاتے ہیں کسی کے ہاں جی شب بیداری کرنی ہے، تو وہ کہتے ہیں ابھی ٹائم ہے، سو جاؤ، بھی سلا دیتے ہیں، آپ بھی سو، ہمیں بھی سونے دو. جن کے پاس ہم جاتے ہیں کہ ہمیں بیدار کرے، وہ ہمیں سلا دیتے ہیں، کوئی نشہ پلا کے، کوئی خواب آور گولی دے دیتے ہیں، کوئی مطلب ایسا بتا دیتے ہیں، سو جاؤ آرام سے، کچھ بھی نہیں، مشکل نہیں ہے. دونوں طرف کمی و ضعف ہے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے بھی کوشش کی ضرورت ہے کہ اگر بالآخر راغب انسان کسی نہ کسی جگہ سے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے. یوں نہیں کہ ایک جگہ اگر اس کو مایوسی ہوئی تو وہ چھوڑ دیتا ہے، ایک جگہ ناکامی ہوئی تو مایوس نہیں ہوتا، دوسری جگہ جاتا ہے، تیسری جگہ جاتا ہے، بالآخر ایک جگہ سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. اور خداوند تعالیٰ نے راغب لوگوں کے لیے کیا ہوا ہے اہتمام، ایسے چشمے بنائے ہوئے ہیں. صرف راغب کو کہا ہے کہ وہاں تک پہنچو، تم اس چشمے تک پہنچو. یہ رائے حل ہے بصیرت پیدا کرنا دین کے اندر. بصیرت فی دین تو دعاؤں میں مانگی جاتی ہے، یہ ضرورتیں جو روزمرہ دعاؤں میں کہا گیا، تعقیبات نماز میں یہ دعائیں مانگا کرو آپ کی، چونکہ آپ کی روز کی ضرورت ہے یہ. بصیرت فی دین، اے پروردگار ہمیں دین میں بصیرت عطا فرما، آگاہی عطا فرما، روشنی عطا فرما، کنفیوژن ہماری ختم ہو، ہمیں راہوں کا علم ہو، ہمیں راہبروں کا علم ہو، ہمیں درست مسلک کا علم ہو، سلوک کا علم ہو. یہ حالت جس میں ہم گرفتار ہو چکے ہیں، گر گئے ہیں، ٹائم پاس کرنا، وقت گزرانی، یہ درست حالت نہیں ہے، ناکامی کا بڑا سبب ہے. چلو ٹائم پاس کرو، جب تک چلتا ہے چلو. آپ نہ عزیزان، اس سے عمر ضائع کر رہے ہیں، اس سے فرصتیں ضائع کر رہے ہیں ہم، ہمیں اس سے زیادہ سنجیدگی و جدیت کی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں کوشش کی ضرورت ہے، خصوصاً اس نسل جوان کو. رغبت بڑھائیں اپنی، رغبت کے اصول ہیں، رغبتیں کہاں سے بڑھتی ہیں؟ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں جن کے پاس بیٹھنے سے دین میں آپ کی رغبت بڑھتی ہے. ایسے دوستوں کے پاس نہ بیٹھیں کہ جو تھوڑی بہت رغبت ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. ایسے مذاق اڑاتے ہیں آپ کا, طنزیہ جملے, مولوی بن رہے ہو تم, فلاں کر رہے ہو. دیکھیں یہ کون ہے, شیطان خناس, جو آپ کی رغبت بجھا رہا ہے. ایک نے رغبت بڑھائی, دوسرے نے اس کو پانی پھیر دیا. یہ خناس ہے, یہ دوسرا انسانی شکل میں. اسے دیکھ کے پناہ مانگو اللہ کی کہ اللہم اعوذ بکا من الشیطان الرجیم, اس خناس سے میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں. ہماری تمام مشکلات کا رائے حل موجود ہے, رائے حل. مثلا بیمار ہیں, کتنے لوگ بیمار ہیں اور ان بیماروں کا علاج موجود ہے, لیکن یہ بیمار اس علاج کی طرف جا نہیں رہے یا اس علاج سے آگاہ نہیں. کتنے بیمار مر جاتے ہیں, علاج ہوتے ہوئے مر جاتے ہیں, معمولی معمولی بیماریوں سے مر جاتے ہیں. علاج یا تو نہ ہو, بعض بیماریاں ایسی ہیں جیسے ایڈز کا بھی علاج نہیں ہے, یا سرطان کے بعض ایسے شکلیں ہیں جن کا علاج نہیں ہے. بہت ساری سرطان کی قسموں کا ہے علاج, بہت ساری ابھی نہیں لا علاج. کچھ بیماریاں لا علاج ہیں لیکن کچھ قابل علاج ہیں اور ان کا علاج موجود ہے. اور افسوس اس موت پر ہوتا ہے, مرگ پر ہوتا ہے کہ جو بہت معمولی بیماری سے واقع ہو جائے جس کا علاج بھی موجود ہے. اور جنہوں نے کوتاہی کی, چند روز قبل ایک جوان آیا اور بہت ہی افسوس ان کو ہو رہا تھا, ان کے والد فوت ہو گئے, خدا رحمت کرے انہیں, اور وہ بہت اس کو افسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں تھی جس سے میرے والد فوت ہو جائیں, بچایا جا سکتا تھا, خود متوجہ تھا, لیکن فلاں فلاں نے مصروف کوتاہی کی, اس وجہ سے والد میرے وفات پا گئے. اس کو وفات پہ اتنا صدمہ نہیں تھا جتنا اس کوتاہی پر صدمہ تھا کہ ہم بچا سکتے تھے لیکن نہیں بچا سکے. سستی کی, کیا ہوا کیا ہوا, کسی کی باتوں میں آ گئے, جہاں جانا چاہیے تھا لے کر وہاں لے کے نہیں گئے, اس وجہ سے اتنی قیمتی جان, سایہ پدری شفقت کا سایہ ان کے ساتھ سے اٹھ گیا. افسوس ہوتا ہے. یہ زیادہ افسوسناک ہے ابھی ہمارے لیے کہ رائے حل موجود ہے اور ہم پریشانیوں میں گرفتار ہیں. ہم زیادہ, ہماری توجہ قومیات میں ہے, دینیات میں توجہ نہیں ہے. رائے حل دینیات میں ہے, مشکلات قومیات میں ہیں. ویسے ہی ہوتا ہے نا کہ مشکل گھر میں ہوتی ہے, علاج اسپتال میں ہوتا ہے. تو اگر آپ کہیں نہیں یہ مشکل جہاں ہے وہیں پر علاج بھی ہو, تو گھروں میں کم علاج ہوتا ہے, اسپتالوں میں علاج ہوتا ہے. مشکلات قومیات میں ہیں, قومیات کی مشکلات کے لیے ہم سب پریشان ہیں. میں نے آج تک کم از کم کم لوگ دیکھے ہیں جو مشکل نظریات کو مشکل سمجھتے ہیں, دینیات میں مشکل سمجھتے ہیں, سب قومیات کی مشکلیں پیش کرتے ہیں. ہر ایک, ہماری پوری قوم کمیونٹی, اس کی فکر, اس کا دغدغہ, اس کا کھٹکا, اس کی پریشانیاں, اس کی ساری مشکلات, درد و غم و رنج قومیات ہیں. اور قومیات کا رائے حل قومیات میں نہیں ہے, قومیات کا رائے حل دینیات میں, نظریات کے اندر ہے. نظریات ہمیں بتائیں گے کہ قومیات کا رائے حل کیا ہے. اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں, میں پہلے یہ جملہ بارہا کہا ہے کہ سر سید احمد خان, یہ دلچسپ شخصیت ہے, مطالعہ کریں ان کی زندگی کا, چونکہ سب سے زیادہ تاثیر برے صغیر کے مسلمانوں کے اوپر سر سید احمد خان کی شخصیت نے ڈالی ہے. اور ابھی ہم سر سید کی راہوں پر جا رہے ہیں, پوری قوم, شیعہ سنی سب مل کر آپس میں لڑتے ہیں, مخالف ہیں, لیکن سر سید پر سب کا اتفاق ہے. سر سید امام الکل ہیں, شیعوں کے بھی امام ہیں اور سنیوں کے بھی امام ہیں. اپنے اپنے مولانا کو نہیں مانتے, مثلا ایک شیعہ مولانا کو سنی نہیں مانتا, سنی مولانا کو شیعہ نہیں مانتا, بریلوی, دیوبندی, فلاں فلاں, لیکن ان سب کا اتفاق ہے سر سید پر, ان کے بارے میں کسی قسم کی نزاع جھگڑا. اور ساری قوم انہی کی راہ پر جا رہی ہے. یہ راستہ انہوں نے تلاش کیسے کیا؟ ترقی کا, برے صغیر کے مسلمانوں کی ترقی کا راستہ ان کے حالات زندگی میں ہے. یہ کہ یہ گئے انگلینڈ اس زمانے میں, اپنے دور میں سفر ویسے ایک تفریحی سفر کے طور پر, چونکہ ان کی خدمات بہت زیادہ تھیں انگریزوں کے لیے, کافی خدمات تھیں, انہوں نے بہت بڑی خدمت کی تھی. ایک جنگ کے اندر انگریزوں کو انہوں نے نجات دی, ان کے بڑے بڑے افسروں کو یا حکمران کسی علاقے میں, وہ غدر کے زمانے میں جس کو غدر کہا جاتا ہے, اس میں یہ کسی جگہ محاصرے میں آ گئے اور انہوں نے جا کر ان کو نجات دی. پھر اس کے بدلے میں انہوں نے ان کو بہت نوازا بہت سارے چیزوں سے, حتیٰ انہیں جج بھی بنا دیا, بھائی کہ کوالیفیکیشن ان کی یہ نہیں تھی, ایک ایسے اعزازی جج بنا دیا انہوں نے. اور پھر اس کے بعد کافی ان کی قربت ہو گئی. ایک سفر یہ گئے انگلینڈ اور وہاں ہوٹل میں جس میں ٹھہرے ہوئے تھے لندن میں, یہ بھی تھے, ان کے فرزند بھی تھے, بیٹے بھی تھے دونوں. یہ ہوٹل کی لابی میں ایک میگزین پڑا ہوا تھا, میرے ذہن سے اس میگزین کا نام اتر گیا ہے, جو عموماً رکھا رہتا ہے ہوٹل کی لابیوں میں پڑھنے کے لیے, کہ جو لوگ مقیم ہیں وہاں وہ پڑھتے رہیں. تو انہوں نے وہ چائے پینے کے دوران میگزین اٹھا لیا اور اس میگزین کے اندر ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا کہ قوم کی ترقی کا راستہ جو ہے وہ یہ ہے, مثلا تعلیم اور فلاں. انہوں نے پڑھا, بہت پسند آیا, ان کو بیٹے کو دکھایا, ان کو بھی بہت پسند آیا, اور انہوں نے سفر مختصر کیا, وہیں سے اٹھے اور ہوٹل سے سیدھے ہندوستان واپس آئے اور آ کر کہا کہ ہمیں ترقی کا راز مل گیا ہے ہوٹل کی لابی سے. اور وہ راز آ کر انہوں نے یہاں کھولا اور قائم کیا, اور ہم سب اب تک ان کے پیچھے جا رہے ہیں اور 60 سال ان کے پیچھے چل کے یہاں پہنچے ہیں. یہ غلام بیوروکریسی, یہ غلام افسر شاہی, یہ خوبصورت انگلش بولنے والے نوکر, یہ بہت سوٹڈ بوٹڈ ٹائیاں باندھے ہوئے غلام 10 بستہ, یہ اس راہ کا نتیجہ ہے جو انہوں نے ہوٹل کی لابی سے تلاش کیا اور جا کر اپنی قوم کو آ کے دکھایا. اور اسی زمانے میں علامہ اقبال بھی موجود تھے. علامہ اقبال جنہوں نے یہاں پڑھا, پھر وہاں جا کے پڑھا اور بہت پڑھا, اور وہ علوم پڑھے جو عموماً مغربی کسی کو پڑھاتے نہیں ہیں. ہمیں اور چیزیں پڑھاتے ہیں, وہ چیزیں نہیں پڑھاتے. لیڈرشپ کا کورس کسی کو نہیں کراتے, لیبرشپ کا کورس کراتے ہیں سب کو. لیکن اقبال کو موقع مل گیا, ان کو انہوں نے وہ علوم پڑھے, وہ لیڈرشپ والے, ان کے پڑھ کے جھانک کے دیکھا, گہرائی میں دیکھا اس تہذیب کو, سب کچھ پڑھ کے واپس آئے. اور انہوں نے بھی آ کر سر سید کے زمانے میں ہی اپنی قوم کو راستہ بتایا کہ تمہاری نجات کا راستہ یہ ہے, تمہاری مشکل غلامی ہے اور تمہیں غلامی سے نکلنا ہے, نجات کا راستہ کیا. اب توجہ کریں, مشکل قوم کی ہے, اور دو بندے گئے مغرب یورپ میں اور قومیات کی رائے حل تلاش کر کے لائے. قومیات کا رائے حل ایک سر سید صاحب لے کر آئے, جس پر ابھی تک 60 سال تک ہم چلے ہیں. یہ رائے حل پورا 100% ہم نے اپنایا ہے. اور ایک رائے حل علامہ اقبال لائے, جسے 100% ہم نے ترک کیا, 100% ترک کیا ہے, بالکل نہیں اپنایا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ سر سید احمد خان قومیات کا رائے حل, ان تین نظریے تھے البتہ میں بتا رہا ہوں, تین. ایک ابوالکلام آزاد, نام بہت مشہور ہے جانتے ہیں آپ, معروف کانگریسی لیڈر, عالم, مصنف, یہ بھی بہت باصلاحیت آدمی تھے. سر سید احمد خان اور علامہ اقبال, یہ تین شخصیات ہم زمان تھے, ایک ہی زمانے میں تھے. کہ البتہ ابوالکلام آزاد بعد تک رہے ہیں, ان کے عمر طولانی رہی ہے. انہوں نے اور رائے حال, انہوں نے رائے حال یہ تجویز کیا کہ رائے حال یہ ہے کہ ہم ایک الگ مملکت اور الگ ملک اور فلاں فلاں, اس سے چکروں سے نکلیں, ہم یہیں پر رہیں, یہی جو کانگریس ہے اس میں آ جائیں, اور یہی پارلیمنٹ جو بڑی انڈین پارلیمنٹ ہے اسی میں آ پائیں, اس پارلیمنٹ کے اندر جا کر اندر کے حالات ٹھیک کریں آپ. یہ ان کا نظریہ تھا. کہ آپ کو الگ ملک بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی ملک میں آؤ, الیکشن لڑو, اس میں پارلیمنٹ میں آؤ اور حکومت کے اندر بیٹھ کر اپنی آواز پہنچاؤ. لیکن آپ دیکھیں قائد اعظم اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئے اور بہت سارے لیڈر تیار نہیں ہوئے. سب سے بڑھ کر مثلا علامہ اقبال آمادہ نہیں ہوئے. یہ بات درست نہیں ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ جس پارلیمنٹ کے اندر اتنی آبادی ان کی ہو وہاں پر ہم اپنی آواز کس کو پہنچائیں گے, کیا پہنچائیں گے؟ ہو سکتا ہے یہ؟ اگر عملی, یعنی اگر ابوالکلام کا نظریہ درست تھا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے غلط سوچا ہے, ٹھیک فیصلہ کیا انہوں نے. اس لیے کہ وہ نہیں ہو سکتا تھا, ممکن نہیں ہے کہ جہاں اکثریت, واضح اکثریت, نہ چھوٹی موٹی اکثریت, یعنی ایک ارب آبادی مثلا ان کی ہو, بیچ میں 18 کروڑ ہم ہوں, 15 کروڑ ہم ہوں, تو کیا سب تناسب نہیں ہے؟ یہ کب ذرہ ہے اس آبادی کے مقابلے میں, ممکن نہیں اپنی آواز پہنچا سکتا. قومیات مشکلات ہیں ہماری, رائے حل ہمارا دین میں ہے, رائے حل اسلام میں ہے, رائے حل قرآن میں ہے, رائے حل سنت رسول اللہ میں ہے. یہ علامہ اقبال کا نسخہ تھا جسے ہم نے مکمل طور پر رد کیا ہے, ابھی تک 60 سال میں نہیں کیا یہ کام. اور نتیجہ اب آپ کے سامنے واضح, جن راہوں پر چلے ہیں, چلے تو ہے نا کچھ راہوں پر, یہ یہاں پہنچے ہیں. یہی کیفیت آج ہماری ہے. ہم مشکلات قومی ہیں, کلنگ ہو رہی ہے, ملازمت نہیں ملتی, جاب نہیں ملتی, یہ نہیں ہوتا, پروموشن نہیں ہوتا, فلاں نہیں ہوتا, اس محکمے میں شیعہ نہیں لیا جاتا, اس محکمے میں شیعہ نہیں لیا جاتا, شیعوں کے کام نہیں ہوتے, بجلی نہیں لگتی, کھمبا نہیں لگتا, نالی نہیں بنتی, یہ ہماری قومی مشکلات ہیں. ایڈمیشن نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, یہ ہماری قومی مشکلات ہیں. ان قومیات کا رائے حل کیا ہے؟ ابھی اسی وقت 3 رائے حل ہیں. ابھی بھی ایک ابوالکلام آزاد کا رائے حل, ایک سر سید صاحب کا رائے حل اور ایک علامہ اقبال کا رائے حل. آج بھی 3 راستے ہیں اور آج بھی لوگ 3 راہوں کی طرف ہیں, ان 2 راہوں کی طرف, تیسری کی طرف نہیں ہے وہ مائنڈ. 2 راہوں پر چل رہے ہیں ہم, ایک سر سید کی راہ پر اور ایک ابوالکلام آزاد کی راہ پر. اس وقت فضل الرحمان صاحب ہمارے رہبر و رہنما ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے جا کر اپنے سارے مسائل حل کرو, چونکہ وہ حل کر لیتے ہیں, جی ایچ کیو میں بھی پہنچ جاتے ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی پہنچ جاتے ہیں اور ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. ان کے پاس ایسا نسخہ موجود ہے اور اپنی مشکلات ساری حل کر لیتے ہیں. ایک یہ طریقہ ہے کہ ہمیں یہ رغبت ہو رہی ہے کہ ہم کیوں نہ ان کے پیچھے چلے اور اسی طریقے سے ہم بھی اپنے مسائل حل کریں. ایک طریقہ دوسرا جو سر سید صاحب کا ہے کہ نہ ہم اپنے یہ کام کریں, مثلا ہم اپنے بندے, اب یہ رائے حل قومیات کا کیا ہے کہ ہم اپنے بندے پڑھائیں, کیڈٹ بنائیں, فلاں کریں, پوسٹوں تک پہنچائیں, اداروں کے اندر ڈالیں, ہر جگہ امبیسیوں میں آپ کے بندے بیٹھے ہوئے ہوں, کوئی شیعہ ویزا لینے جائے اس کو مشکل پیش نہ آئے, شیعہ ترقی کر جائے گا. یہ ایک رائے حل یہ ہے. اور ایک رائے حل امام راحل, امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا ہے. فرق کیا ہے؟ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی قوم کی مشکلات ساری حل ہو جائیں گی, لیکن قوم کی مشکلات کا حل نظریات کے اندر ہے, دین کے اندر ہے, قرآن کے اندر ہے, سیرت معصومین کے اندر ہے, اہل بیت کی راہ کے اوپر اندر تمہارا رائے حل موجود ہے. اس رائے حل کو آزما بھی نہیں رہے, اس رائے حل کی طرف ہم جاتے بھی نہیں ہیں, سوچتے بھی نہیں ہیں کیا کہہ رہا ہے یہ رائے حل. جس طرح علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں ہم نے پڑھا بھی نہیں. اتنا علامہ اقبال بھی مایوس ہوئے کہ اصل اردو بولنا ہی چھوڑ دی, فارسی میں لکھنا شروع کر دیا کلام سارا. یہ بہت عجیب بات ہے یہ کہ اتنا عظیم انسان جو قوم کو بیداری کے لیے فریادیں کر رہا ہے, جگا رہا ہے, چیخ رہا ہے, گلا پھاڑ رہا ہے اپنا, اور وہ ایک دم سے آ کر اپنی قوم کی زبان چھوڑ دیتا ہے اور فارسی میں سارا کلام شروع کر دیتا ہے. البتہ خود انہوں نے وجوہات ذکر کی ہیں, لیکن ایک سبب اس کا رہبر معظم نے بیان کیا ہے, وہ یہ کہ اقبال نے اس وجہ سے زبان چینج کر دی کہ مخاطبین اردو کے وہ نہیں پہنچ رہے تھے اقبال کے کلام تک, متوجہ نہیں ہو رہے تھے, اس لیے اقبال نے مخاطبین بدلے نہ کہ زبان بدلی. مخاطبین بدلے گئے، یہ تو میری بات نہیں سمجھتے، میں اور کسی کو سناؤں؟ یعنی جوانان ہند کو بتا 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 کے جب دیکھا جوانان ہند بیدار نہیں ہوتے، چونکہ یہ علی گڑھ کی راہ پر جا رہے ہیں، چونکہ علی گڑھ کے نام کے ساتھ علی آتا ہے، جس طرح بارک حسین اوباما حسین آتا ہے اس کے نام کے ساتھ، تو اس راہ میں جا رہے ہیں، میری بات تو نہیں سنتے. یہ عجم کے جوانوں کو خطاب کیا، ہند کے جوانوں کو خطاب کرنا چھوڑ دیا، عجم کے جوانوں کو خطاب کیا. اے جوانان عجم، ہم چو لال سوزم در خیابان شما، اے جوانان عجم جانے منو جانے شما. ہلکے زنید گرد من، اقبال جوانان عجم کو، ایرانی جوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ او میرے گرد حلقہ بنا لو، میرے گرد حلقہ بناؤ. کیوں؟ کہا کہ تمہارے آبا کی میراث و پیغام میرے پاس ہے، میں تمہیں سناتا ہوں تم نے کرنا کیا. در سینے دارم پیغام نیاکان شما، وہ راستہ علامہ اقبال نے دکھایا ان کو. اور رہبر معظم شکوہ کرتے ہیں ایرانی قوم سے کہ ایرانی قوم نے غفلت کی ہے، اقبال نے یہ پیغام جس وقت دیا اور جب قوم نے سنا اس دوران غفلت کی ہے، اور یہ غفلت اسی کی وجہ سے مشکلات بڑی تھی ہماری. یہ رہبر معظم کا فرمانا ہے کہ ہم نے اقبال کے پیغام سے غفلت برتی ہے، اور یہ شاہ نے جو ظلم کیا ہے یہ اس غفلت کی سزا تھی جو ہم نے اقبال کے پیغام کی بابت برتی تھی. توجہ کریں عزیز امام، سرمایہ کہاں کا تھا اور قدر کہاں پہچانی ہے. موجود ہے رائے حل، یہ دین آپ کی مشکلات کا رائے حل ہے، 100% مشکلات کا، تمام مشکلات کا، قومیات کا و غیر قومیات کا و ہر چیز کا. امام خمینی فرماتے کہ وہ دین ہو ہی نہیں سکتا دین خدا جس کے اندر انسان کی دنیا کی مشکلات کا رائے حل موجود نہ ہو. دین ہدار نہیں ہے، نقد ہے. یوں نہیں ہے کہ دنیا آپ کہیں سے بھی جا کر تلاش کرو، دنیا گوال منڈی سے جا کے لو، دنیا فلاں جگہ سے لو جا کر، اور آخرت فقط دین سے ڈیمانڈ رکھو کہ آخرت تمہاری دین بنائے گا. نہ، دین دنیا بناتا ہے اور اسی دنیا کے اوپر فصل آخرت اگاتا ہے. اور دنیا مزرعۃ الآخرہ، اسی کھیت میں آخرت اگتی ہے. وہ دین جو ہماری دنیا میں کوئی مشکل حل نہیں کر سکتا، ہمیں کیا اعتبار ہے کہ آخرت میں کوئی مشکل حل کرے گا؟ میں دنیا میں کر کے دکھائے. اس لیے آپ دیکھیں رسول اللہ نے آ کر پہلے لوگوں کی دنیا کی مشکل حل کی، غلامی سے نجات دی، جاہلیت سے نجات دی، ان کو اس قبائلیت سے نجات دی، بت پرستی سے نجات دی، یہ سب دنیاوی مشکلات حل ہوئی ان کی. امیر المومنین نے جب حکومت سنبھالی تو دنیاوی مشکلات حل کرنے کے لیے حکومت سنبھالی. فرمایا کہ میں عدالت کی بنیاد پر نظام قائم کروں گا، تم جو عادی ہو چکے ہو جن حکومتوں میں، وہ حکومت نہیں کروں گا تم پر. چونکہ ان کو پہلے سے عادت تھی کہ یہ بھی حکومت آ رہی ہے، اسی طرح کی حکومت ہوگی، چونکہ یہ بھی اسی ردیف میں آ رہے ہیں. حضرت نے پہلا خطبہ دے کے کہا کہ ایسے نہیں ہوگا، میں وہ کام نہیں کروں گا جو پہلے آپ کے ساتھ ہوتے رہے اور آپ بھی کرتے رہے ہو. بالکل صورتحال بدل جائے گی اور میں کچھ اور کر رہا ہوں تمہارے ساتھ. اور اسی وقت بعد سیاستدانوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ حکومت نہیں چلے گی. مغیرہ جیسے سیاستدان، بہت گھاگ سیاستدان تھے وہ، فوراً انہوں نے یہ کہہ دیا، پیشنگوئی کر دی کہ علی کی حکومت نہیں چلے گی. کیوں نہیں چلے گی؟ کہا اس وجہ سے کہ اس حکومت کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، نہ کہ حکومت درست نہیں ہے، حکومت صرف 100% درست ہے، عادلانہ حکومت ہے، وہ درست حکومت ہے، لیکن لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اور لوگ جس حکومت کے لیے تیار نہ ہوں وہ حکومت نہیں چلتی. بھلے علی علیہ السلام نے حکومت کی، خوب نہیں چلی، نہیں چلنے دی گئی، لوگوں نے قبول نہیں کیا، اطاعت نہیں کی، اندرونی شورشیں کی، مشکلات کھڑی کی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں 10 سال امیر شام نے حکومت کی، بالکل حالات سارے امن و امان، کیونکہ اس کے لیے لوگ تیار تھے. امیر شام کے طرز حکومت کے لیے لوگ ذہنی طور پر تیار تھے، امیر المومنین کی حکومت کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے. ہم بھی کن حکومتوں کے لیے تیار ہیں اور کن حکومتوں کے لیے تیار نہیں ہیں، مزاج ہمارے کیا بنے ہوئے ہیں. ہر چیز کا رائے حال موجود ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ہمیں پہلے دین میں بصیرت اپنی بڑھانا پڑے گی، بصیرت دینی میں اضافہ کرنا. یہ صفت مادرزادی نہیں ہے پیدائشی ہو ہم یہ خوش ہوں، اگرچہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں مادرزادی سمجھی جاتی ہیں، پیدا ہوتے ہیں مجتہد، مادرزاد مجتہد، مادرزاد عالم، مادرزاد سب کچھ، لیکن یہ یقین جان لیں کہ نہ، ان کو نہیں کہتے مادرزادی صفات، یہ حاصل کرنا. جس طرح کوئی مادرزاد انجینئر پیدا نہیں ہوا، ڈاکٹر پیدا نہیں ہوا، پڑھ کے بنتا ہے، اسی طرح بصیرت دینی حاصل کرنا پڑتی ہے. اور بصیرت دینی جب ہمارے اندر پیدا ہوگی، ہماری مشکلات کا رائے حل ہمیں صاف نظر آئے گا، آنکھوں سے نظر آئے گا. ابھی رائے حل ہے، نظر نہیں آ رہا ہمیں، کیونکہ بصیرت نہیں ہے. جس طرح بصارت نہ ہو، فرض کریں میری بصارت نہیں ہے اور باہر روڈ ہے اتنا بڑا، مجھے نظر آئے گا؟ میں پھر پوچھوں گا بھائی کدھر جانا ہے، ادھر راہ ہی نہیں ہے، ہم کدھر جائیں؟ آپ یہ روڈ ہے، روڈ تو ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا. روڈ دیکھنے کے لیے بصارت چاہیے. اسی طرح قومی مسائل حل کرنے کے لیے راستہ ہے، اس راستے کو دیکھنے کے لیے بصیرت چاہیے، بصیرت کی ضرورت ہے. بصیرت بڑھائیں اپنی، راستے موجود ہیں. ابھی آپ سب کے ذہنوں میں سوال ہو گیا، اس کا کیا بنے گا، فلاں کیا بنے گا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ کنفیوژن ہے. یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ راستہ نظر نہیں آ رہا. جب راستہ نظر نہیں آ رہا، حیرت ہے، سرگردانی ہے، اس چیز کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا. ہمارا یہ کام شروع کریں، بصیرت حاصل کریں، رغبت ظاہر کریں اس بصیرت کے حصول میں. اور وہ نہ بنے جس طرح سید الشہداء نے فرمایا، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، والدین لائق علی السناتہم، اور دین ان کی زبانوں پر ایک ذائقہ ہے فقط. یخوتونہ ما درت معائشہم، جب تک ان کی معیشت پوری ہے اس وقت تک دین کے ذائقے کو گھماتے رہتے ہیں. وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُونَ، جب آزمائے جاتے ہیں تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب عبید لوگ عبید دنیا ہوں، وہ دین فقط زبانوں پہ رکھا ہوا ہو، باتوں کی حد تک دیندار ہوں. نہ، ہم عبید خدا بنے، ہم دین کے بندے بنے، خدا کے بندے بنے، اور بصیرت دینی پیدا کریں. فرصتیں ہیں آپ کے پاس، اپنے معمولات زندگی سے ہی وقت نکالو بصیرت دینی کے حصول کے لیے. اور یہ سفر اتنا زیادہ نہیں ہے، ہم بصیرت بغیر صبح مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. مزاج ہمارے جنتریوں نے ایسے بنا دیے ہیں کہ بابا عامل کے پاس جاؤ، وہ کہتے کچھ بھی نہیں کرو، میں ادھر سے ذائچہ بناؤں گا، آپ کی مشکل ادھر حل ہو جائے گی. ہم ان چیزوں کے عادی خوگر ہو چکے ہیں کہ یہ چھوڑو، آپ علاج مثلا ڈاکٹر کو بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک ایسی گولی دو کہ آج رات ہی ساری مسائل ٹھیک ہو جائیں. وہ کہتے ہیں ایسے ہو نہیں سکتا، یہ تو ایک پروسیس ہے لمبا علاج کا، اتنا آپ کو رہنا پڑے گا. بلا کر ایک قوم کو ان مسائل سے نکلنے کے لیے، رائے حل تک پہنچنے کے لیے، اس منزل کو طے کرنا ضروری ہے. یقین جان لے کہ رائے حل، یہ دین عین رائے حل ہے. اور آج خصوصاً ہمیں باور کر لینا چاہیے کہ یہ مقام شکر بھی ہے، اور ہمیشہ شاکر رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عصر امام خمینی میں پیدا کیا ہے، عصر انقلاب میں پیدا کیا ہے، آگاہی کے زمانے میں پیدا کیا ہے. اور لیکن ہم اس آگاہی کو حاصل کرنا فریضہ ہے ہمارا. ہم فضل الرحمان صاحب کی راہوں پہ چل رہے ہیں، سر سید صاحب کی راہوں پر چل رہے ہیں، اور بہت سارے لیڈر ہیں جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں. شیعہ اس وقت چند لیڈروں کے پیچھے جا رہے ہیں، ابھی کچھ تیاریاں کر رہے ہیں یہ طاہر القادری صاحب کے استقبال کی شیعہ، اور کچھ جو ہیں وہ فضل الرحمان صاحب کی امامت کے لیے نیتیں باندھی ہوئی ہیں پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، پارلیمنٹ تک. اور کچھ جو ہے قاضی صاحب کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑے ہوئے. دیکھیں آپ, یعنی امام خمینی کو اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے جتنی ان سیاستدانوں کو دیتے, اور امام خمینی نے عمل کر کے دکھایا ہے, ایک قوم جگائی ہے, بصیرت پیدا کی, اور بصیرت کی راہ سے رائے حل نکال کے قوم کو منوا کے چھوڑا ہے. یہ کام ہم کر سکتے ہیں, بصیرت پیدا کریں, رغبت پیدا کریں بصیرت کے لیے, بصیرت پیدا کریں, بصیرت سے راہیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی, اور جب راہیں نظر آنا شروع ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم سارے رائے حل دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
ہماری فرض سے بھی ہے کہ آج کے اس پورا شوق دور میں ایسے علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہماری رہنمائی پر بھا رہے ہیں. آغائے محترم, میرا سوال پہلے سے سوچا ہوا تھا, جو آپ نے اختتام بھی اسی سوال پہ ہی کیا کہ جس طرح میرے جسم کا جو رہنما ہے وہ سر ہے, اسی طرح معاشرے کو لیڈ کرنے والے علماء ہی ہیں آپ جیسے, لیکن بدقسمتی سے اس وقت کچھ موقع پرست اور دنیا پرست لوگوں نے علماء کا حلیہ بنایا ہوا ہے, اور لوگ بڑے آرام سے خاص طور پر نوجوان نسل کو ایجوکیشن کے حوالے سے مختلف نعروں سے ان کو گمراہ کر رہے ہیں, اور عموماً جیب علماء بھی, اچھے علماء بھی مشکل حالات میں ہی جمع ہوتے ہیں, عام حالات میں وہ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہم سب پریشان ہیں, منتشر ہیں, لیکن آپ جس امید کی کرن ہمارے سامنے ہے ہم ابھی مطمئن بھی ہیں. لیکن آپ سے میرا سوال ہے, اگر ابھی نہیں تو بعد میں کراچی کا ملی کے مجلس میں بھی, کہ آج میں جن فٹ پاتھ بھی ہوتا ہوں, ہوٹل میں بھی, اسکول میں بھی, تو مجھ سے بھی پوچھتے ہیں, میں ایک جاہل قسم کا تمیل انسان ہوں, لیکن وہ بچے جو مجھے ٹیچر سمجھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آج ہم کس طرف جائیں, کس کی بات مانیں. علماء ہی آپس میں متحد نہیں ہے, علماء ہی ایک دوسرے دور رہتے ہیں, کوئی فضل الرحمان کے پیچھے ہے, کوئی دوسرے کے پیچھے ہے. تو آگاہ محترم, اس کا حل کیا ہے؟ آپ سے ہمیں امید ہے اور ہمیں کوئی راہ بھی دکھا رہے ہیں, اور امید ہے کوئی اسپیسیفک راستہ دکھائے تاکہ ہم گمراہی سے بچ جائیں. تھینک یو ویری
مچ. یہ سوال توقع تھی کہ ہوگا, میں نے اول میں اشارہ ہی کر دیا تھا کہ آپ یہی سوال کریں گے. یعنی سب کی, آپ نے گویا سب کی ترجمانی کی ہے, یہ آپ کا ذاتی سوال نہیں ہے, یہاں فرد فرد جو بیٹھا ہوا ہے اس کی آپ نے ترجمانی کی ہے. سب یہی سوال رکھتے ہیں مشابہ. اب ممکن ہے ذرا بعض اس کو عبارتیں اور ہوں یا جملے اور ہوں, لیکن بنیادی بات یہی ہے جو آپ نے کی ہے, اور یہی علامت ہے کہ کوئی یوں کہتا ہے, کوئی یوں کہتا ہے, یوں ادھر کہہ رہا ہے, وہ ادھر کہہ رہا ہے, یہ آپس میں ہی بیٹھتے, وہ آپس میں بیٹھتے ہیں, فلاں یوں ہو رہا ہے سر. تو ایک عام آدمی کو, یہ جوان کو سمجھ میں نہیں ہے. جیسا آپ نے کہا, بچے پوچھتے ہیں کہ ہم کس کے پیچھے چلیں, ہم کس کی بات مانیں, ہم کدھر جائیں. اب یہی میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہی سوچ اور یہ ذہنیت علامت ہے کنفیوژن کی. یہی کنفیوژن ہوتی ہے, اسی کو کہتے ہیں کنفیوژن. اس کنفیوژن سے نکلنے کے راستہ کیا ہے؟ بصیرت. بصیرت کے لیے آپ کو رغبت پہلے پیدا کریں اپنے اندر. برفرض اب آپ کی بزرگواری ہے, اس نے زن آپ نے ظاہر کیا, میں ایک چھوٹا سا حقیر سا طالب علم ہوں جو چند باتیں استادوں سے رٹی ہیں وہ آپ کو سنا دیے, کہ لیکن ہیں علماء, ہیں بہترین اچھے بابصیرت علماء ہیں. ہم میں اگر رغبت ہو خدا ہمیں وہ علماء عطا کر دے گا, بہت اچھے علماء مل جائیں گے آپ کو. دیکھیں جب خدا کسی قوم کو ہدایت کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے نا, تو ضروری نہیں کہ کوئی داڑھی والا ہی آ جائے. بس اوقات علامہ اقبال آ جاتے ہیں بغیر داڑھی کے, لیکن ہم سنتے نہیں ہیں نہ داڑھی والے کی نہ بغیر داڑھی والے کی, چونکہ اللہ نے بدل بدل کے حلیے بھیجے ہیں کہ آپ مثلا بغیر داڑھی والا دین کی طرف بلا رہا ہے, داڑھی والا مغرب کی طرف بلا رہا ہے. سر سید صاحب کی داڑھی کتنی بڑی تھی, لیکن سوچ میں دین نہیں تھا. یعنی نظریاتی طور پر دینی آدمی نہیں تھے, نیچرلسٹ تھے. ان کا جو مذہب تھا وہ نیچرلزم تھا, نیچرلسٹ تھے. تفسیر قرآن بھی لکھی ہے انہوں نے, اور تفسیر قرآن سے انہوں نے سارا نیچرلزم ثابت کیا. یعنی قدرت خدا، ارادہ خدا اور یہ ساری چیزوں کی نفی کی ہے، ہر چیز کی. اور سید جمال الدین افغانی جیسے انسان کو مجبور کیا ہے کہ وہ سر سید کے خلاف کتاب لکھیں. سید جمال انہوں نے کتاب لکھی ہے سر سید کے اس نظریے کے خلاف، کہ یہ تو قرآن کی بنیاد ویران کر رہے ہو آپ نیشنلزم کے ذریعے سے. چونکہ نظریاتی طور پر وہ شخص نہیں تھا، اب کیوں اتنی بڑی ریش رکھی تھی انہوں نے معلوم نہیں ہے، لیکن سوچ دینی نہیں تھی. اور ادھر یہ شخصیت ہے زہرن ہولیے سے، مذہبی دینی نہیں لگتے. علامہ اقبال مونچھے رکھی ہوئی ہیں، داڑھی نہیں ہے، لیکن کلام دیکھیں 100% سوچ دینی ہے، تمام سوچ دینی ہے. ایسے موجود ہیں، آپ کو مل جائیں گے ایسے افراد. انقلاب اسلامی جب آیا تو انقلاب اسلامی میں ایسے ہی ہوا، جب لوگوں نے رغبت ظاہر کی تو شہید مطہری جیسی شخصیات اور دیگر معلمین پیدا ہوئے، انہوں نے جوانوں کو اس رغبت کے مطابق ان کی تشنگی دور کی، بصیرت پیدا کی، پیغام سمجھ میں آیا. اب ہم بھی اگر رغبت اپنے اندر پیدا کریں اس بصیرت کو بڑھانے کے لیے، اگر آپ سے بچے پوچھتے ہیں اور سب سے پوچھتے ہیں، تو رائے حال یہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہم اپنے اندر بصیرت بڑھائیں. جب میں نے کہا نا، راستے موجود ہیں، سڑکیں موجود ہیں، روشنی بھی موجود ہے، بصارت نہیں ہے، ہمیں سڑکیں نظر نہیں آ رہی، ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اب کدھر جائیں، اب کدھر جائیں، پریشان ہیں ہم. ذرا اذان کا وقت ہو گیا.